الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وقال الله تعالى في ايه اخرى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال الله تعالى في ايه اخرى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. کل کا بیان نفس پر تھا، اس نسبت سے آج کا بیان قلب پر ہے. انسان اپنے وجود کے اندر تین، اپنے جسم کے علاوہ تین حصے اس کے اندر ہیں. ایک ہے اس کا عقل، ایک ہے اس کا نفس، اور ایک ہے اس کا قلب. عقل جو ہے وہ خیالات کا مرکز ہے، نفس جو ہے وہ خواہشات کا مرکز ہے، اور قلب جو ہے وہ انسان کے جذبات کا مرکز ہے. آج بہت سادہ الفاظ میں، ایک دو جملے میں اگر ہم ہمارا مسئلہ بیان کریں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو قلبی کے بجائے عقلی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو قلبی کے بجائے نفسی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اپنے دین سے اتنے ہٹ گئے کہ وہ عقلی بھی ہیں نفسی بھی ہیں مگر قلبی نہ رہے. ان کے دماغ چلتا ہے، تعلیم ہے، خیالات ہیں، سوچ ہیں، ایک اعلیٰ سوچ اور اعلیٰ سطح کا سوچ کا ملکہ ان کے پاس ہے. ان کا نفس بھی بخوبی چلتا ہے، قسم قسم کی خواہشات ہے اور وہ نفس ان پر سوار ہوتا ہے، مگر ان کا جو قلب، جو نور کا مرکز تھا، جس سینے سے اللہ تعالی سے محبت اور خشیت ہونا تھا، ان کا قلب نہیں چلتا. تو اگر ہم ابتدا ہی میں بیان کو خلاصہ نکالیں، وہ یہی ہے کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم عقلی کے بجائے قلبی بن جائیں، ہم نفسی کے بجائے قلبی بن جائیں، ہم اس قلب کو مضبوط کرنا سیکھیں، اس قلب کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے مزین اور منور کرنا سیکھیں، اس قلب پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نور آتا ہے، اس نور کو محفوظ کرنا سیکھیں، تاکہ وہ نور ہمارے پورے جسم اور وجود اور ذات اور صفات میں سرایت ہو کر ہمیں بھی سراپا نور بنائے. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد جاتے تھے فجر کی نماز کی امامت کرنے کے لیے. اب آپ لوگ نے بھی ایسے ہوں گے خوش نصیب پیارے جو مدینہ منورہ کی زیارت کر کر آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ اور ممبر رسول میں چند تھوڑا سا فاصلہ ہے، کوئی دو تین شاید درجن قدم تک سفر ہے. اس تمام وقت کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے اللہ تعالی سے ہر روز جب فجر کے لیے جاتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیں دعا سنانے سے پہلے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی لمبی نماز پڑھ کر اٹھ کر اس فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں اور دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے نور نصیب فرمائے، میرے دائیں ہاتھ نور نصیب فرمائے، میرے بائیں ہاتھ نور نصیب فرمائے، مجھ پر اوپر نور نصیب فرمائے. پڑھتے 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 پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ کر دعا مانگتے اللہم اجعلنی نورا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے خود نور بنائے. اللہ اکبر، کتنا نور کا تمنا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت مشہور ہے کہ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمام مخلوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح کا نور کو پیدا کیا. اب گو کہ کچھ لوگ اس سے کچھ غلط نتائج نکالتے ہیں, مگر یہ حدیث تو صحیح ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کا نور بنایا. اور بھی احادیث ہیں کہ سب سے پہلے قلم بنایا, سب سے پہلے لوح محفوظ بنایا. بہرحال جو از خود نور ہے, جو سب سے نورانی نور ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی اور نور کا تمنا ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ ہمارے نبی تھے, یہ بھی سنت ہے کہ جو اس نبی کا صحیح معنی میں امتی ہوگا اس کو بھی فکر ہوگا کہ میرے اندر یہ نور آ جائے, یہ نور کسی طرح رہ جائے, یہ نور میرے اندر چھا جائے, میں بھی از خود سراپا نور بن جاؤں. یاد رکھیں یہ نور عقل سے نہیں ہوتا, یہ نور نفس سے نہیں ہوتا, یہ نور قلبی چیز ہے, یہ نور سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے, قلب سے قلب ملتا ہے, یہ نور سلسلۃ القلوب سے آیا ہے اور آتا جائے گا اور قیامت تک پہنچتا جائے گا. مگر شرط یہ ہے کہ ہم بھی اپنے قلب کو اس سلسلۃ القلوب کے اندر ڈالیں, ہم بھی اپنے قلب کو کسی نورانی قلب کے سامنے رکھیں تاکہ اس کے اندر جو نور ہے وہ ہمارے قلب کے اندر بھی آ جائے. اس میں ہمارا جو تصوف اور تزکیہ کی محنت ہے وہ بنیادی طور پر ایک دلی محنت ہے کہ ایک انسان کا دل ہے اور وہ محسوس کرتا ہے اپنے اندر جانچتے ہوئے کہ میرا دل صاف نہیں ہے, میرا دل ستھرا نہیں ہے, میرا دل صحیح نہیں ہے, میرے دل کے اندر عجیب اور غریب قسم کے خواہشات اور جذبات ہیں. تو میں نے اس دل کو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کر آنا ہے, اس دل کو اگر میں صاف نہیں کروں گا تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جا سکوں گا؟ کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون, کہ یاد رکھو اس دن کو, تیار ہو اس دن کو, ایسا دن جس میں آپ کا مال پیسہ سامان کوئی بھی چیز آپ کو نفع نہیں دے گا. ولا بنون, آپ کے بیٹے اولاد یعنی دنیاوی تعلقات اور دنیاوی مال آپ کو فائدہ نہیں دے گا. الا من اتى الله بقلب سلیم, سوا نفع صرف اور صرف اسی کو حاصل ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے صاف ستھرا دل لے کر آئے گا. تو معلوم ہوا وہ یوم الدین وہ اصل میں یوم امتحان ہے. اب قربان جائے اللہ تعالیٰ پر جس نے امتحان بھی بتا دیا, امتحان کا جو ایک صحیح جواب ہے وہ بھی پہلے بتا دیا, اس صحیح جواب کو یاد کرنے کے لیے ایک کامل کتاب قرآن کریم بھی نازل فرمایا, اس کامل کتاب کے لیے کامل معلم استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیج دیا. اور اگر ہم پھر بھی اس امتحان میں فیل ہو جائیں تو آپ سوچیں کہ وہ ہمارا ہی نقصان ہو سکتا ہے. آج کوئی طالب علم ہے جس کو استاد پہلے اس کو بتایا کہ امتحان کیا ہے, امتحان کا رائٹ آنسر صحیح جواب بھی کیا ہے, اور ایک کتاب نصاب اس کو دیں کہ اس نصاب لازمان اس کو اس صحیح نتیجے پر پہنچاتا ہے, پھر ایسے استاد اس کو دے کہ از خود اس قلب سلیم صحیح نتیجہ کا زندہ نمونہ ہے, اور پھر بھی امتی اس نورانی قلب سے رہ جائے. ہم کیسے اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے؟ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے گندے دل کے ساتھ, سوئے ہوئے دل کے ساتھ, موئے ہوئے دل کے ساتھ, مریض دل کے ساتھ, کینسرس دل کے ساتھ, اسپرچولی کینسرس دل کے ساتھ. تو یہ ہمارا قلب سلیم. یہ بھی یاد رکھیں کہ دل میں جو بھی ہمارے جذبات ہیں, قلب ہمیشہ عقل کا امام ہے اور قلب نفس کا امام ہے. کیا مطلب؟ کہ دل میں جو بھی جذبات ہیں, جو بھی ایموشنز اور فیلنگز ہوتے ہیں, اس کے مطابق انسان کی سوچ ہوتا ہے. اگر کسی کے دل میں پیسے کی محبت ہو تو اس کے دماغ میں ہر وقت پیسے بنانے کمانے کے خیالات آتے رہیں گے. کیوں یہ خیالات کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ دل میں پیسے کی محبت کی فیلنگ ہے. اگر کسی کے دل میں کسی انسان کے لیے مخلوق کے لیے ناجائز محبت ہے شہوانی شیطانی نفسانی محبت ہے، تو کیونکہ دل میں وہ محبت ہے تو اس کے ذہن میں اسی کے بارے میں خیالات آتے رہیں گے. جو بھی دل میں عقل قلب کو دیکھ کر چلے گا، ہاں، اور اگر دیکھتا ہے کہ قلب خالی ہے، یعنی نور سے خالی ہے، تو پھر عقل کو کھلی چھوٹ مل جاتی ہے، اس کو تو پورا میدان چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر آج کے نوجوان ایسے خطرناک خیالات سوچتے ہیں، بلکہ آج کا جو 30 اور 40 اور 50 سال کے بھی مرد وہی خطرناک خیالات سوچتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی رکھ دیا تھا، تو پھر عقل کو کھلا میدان تھا. تیرے خیالات، گندے خیالات، اسے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ فکر کی گندگی ذکر کی پابندگی سے دور ہوتی ہے. اور جو ذکر کرتا ہی نہیں ہے، یا تھوڑا بہت کبھی کبھار کرتا ہے مگر اس کا پابند نہیں، اپنے آپ کو اس کا پابند نہیں بنایا، تو اس کے ذہن میں خیالات میں قسم قسم کے ایسے خیالات آتے ہیں. پھر وہ خیالات ایسے سوار ہوتے ہیں کہ نماز کے دوران بھی وہ خیالات سوچ سکتا ہے، اپنے رب کے سامنے پیش بھی ہوا، کھڑا بھی ہوا، سورہ فاتحہ بھی سنایا، سجدہ بھی کیا، اور پھر بھی خیالات آتے ہیں. اللہ حکمر. تو عقل قلب کو دیکھتا ہے، اسی طرح نفس بھی قلب کو دیکھتا ہے. جو بھی چیز، جس چیز میں قلب کی محبت ہے، اس چیز کے نفس کی خواہش ہوگی. وہی دنیا کی محبت، دنیا کی خواہش، ہر وقت نئی گاڑی کی خواہش، ہر وقت نئی چیز کی خواہش. خود نئی گاڑی لے رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دیکھتے ہیں اس سے بڑھ کر گاڑی اور بڑی اسی کی خواہش، کیونکہ دنیا کی محبت ہے. یا ناجائز کسی مخلوق کی محبت ہو، ہر وقت اس کی خواہش، ہر وقت اس کی خواہش. جو بھی دل میں ہے اس کی خواہشات نفس میں آ جائیں گے. ہاں اگر اچھی محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہے، تو پھر خواہش تقویٰ کی خواہش، حیا کی خواہش، حفظ قرآن کی خواہش، تفسیر القرآن کی خواہش، سنت پر عمل کرنے کی خواہش، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں ہو. یہ بھی ایک علامت ہے. اگر کوئی بھی محبت، سچی محبت، جھوٹا محبت، کوئی بھی کسی قسم کی محبت کا دائی ہو، تو اس کا دعویٰ کا دلیل یہ ہے کہ اب اس کے تمام خیالات اور خواہشات اس محبت کے تابع ہو چکے ہیں. اب وہ کہہ دے کہ میرے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، مگر خیالات نبوی نہیں، خیالات مدنی نہیں، خیالات نورانی نہیں. اگر کہتے کہ میرے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے مگر خواہشات سنت والے نہیں، خواہشات مدنی نہیں، خواہشات نورانی نہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس محبت میں یا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، یا کسی چیز نے اس کو یہ دھوکہ دیا کہ یہ محبت اس کے دل میں آ گیا ہے. محبت کی علامت کے خواہشات اور خیالات اس کے تابع ہوتے ہیں. تو پھر معلوم ہوتا ہے اگر ہم کہہ دیں ہمارے اندر گندے اور برے خیالات ہیں یا گندے اور برے خواہشات ہیں، تو یہ یقیناً لازماً سمجھیں کہ میرے دل میں برے محبتیں ہیں. کبھی ایک یہ بھی محبت ہے، اپنی نفس کی محبت، خود پرستی، من پرستی، تعریف کی محبت، سٹیٹس کی محبت، شہرت کی محبت، جس کو ہم ریاکاری کہتے ہیں، کہ لوگ مجھے مانیں، مجھے اچھا سمجھیں، میرا دیکھ کر چلیں، مجھ ہی کو صحیح سمجھیں، وہ بھی غلط محبت ہے. پھر یہ ایک قسم کا عجب اور کبر ہوتا ہے دل میں. اور آپ سب کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی نہیں داخل ہو سکتا اگر اس کے دل میں ایک ذرہ بھی کبر ہو. اللہ اکبر. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیجریٹ نہیں کرتے، مبالغہ نہیں کرتے، ایسے ہی ہوگا معاملہ. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں بڑا عجب سے شاید پاک ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں ایک ذرہ بھی کبر میرے اندر نہیں ہے، میں نے اپنے دل کو، من کو 100% نفس اپنے ذات کی محبت سے پاک کر لیا، بس اس ذات کی محبت سے میں نے بڑھ لیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ایک ایک ذلہ صاف کرنا پڑتا ہے، پھر قلب سلیم ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے جو کپڑے ہوتے ہیں، آپ دھوبی کو دیں، اگر ایک بھی داغ ہو آپ کہیں گے آپ نے کام نہیں کیا۔ آپ کو ایک ایک داغ نکالنا تھا، پھر ہم آپ کو دھوبی مانتے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی اپنے قلب کو دھوبی بننا چاہیے، جہاں ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے، کپڑے کی صفائی ہوتی ہے، ہمارے جوتوں کی صفائی ہوتی ہے، ہمارے واش روم کی صفائی ہوتی ہے۔ کیا ہمارے دنیا کے اندر ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے، وہ صرف اس ایک روح کا ایک قلب کی صفائی کی فکر نہیں؟ نوجوان لڑکا روز جانے سے پہلے شیشے میں چہرہ دیکھتا ہے، وہ صفائی کے بعد بھی چیک کرتا ہے، منہ دھونے کے بعد ہی دیکھتا ہے، منہ دھونے کے بعد، کنگھی کرنے کے بعد، تیل لگانے کے بعد، سینٹ لگانے کے بعد، پھر دوبارہ چیک کرتا ہے۔ اتنا ٹھوس صفائی، اتنی صفائی کی فکر۔ اب اگر ہم اپنے باطن کے بھی اتنی صفائی کی فکر کریں جس طرح ہم اپنے ظاہر کی صفائی کی فکر کریں، تو شاید ہم بھی اس قلب سلیم کو حاصل کرنے والے، یا چلو کم از کم اس قلب سلیم کے حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے میں ہم آ جائیں۔ تو عقل اور نفس قلب کے تابع ہوتے ہیں۔ اب مختلف اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تمام انبیاء نے ہمیشہ قلب کو مخاطب کیا۔ یہ چند ایک آدھ احادیث ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا عقلی انداز میں بات کیا، ورنہ سارے کی ساری بات دل کی باتیں ہیں، کیونکہ وہ صاحب دل تھے۔ جب وہ خود صاحب دل تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا کلام بھی ان کے دل سے نکلے گا۔ اسی طرح صحابہ کرام تھے، اور پوری دنیا میں، تاریخ میں جہاں دین اسلام پھیلا، وہ اس لیے نہیں پھیلا کہ صحابہ کسی علاقے میں گئے اور اسلام کے عقلی دلائل دینا شروع کیا، یا صحابہ نے کوئی تقابل ادیان کورس شروع کیا، یا صحابہ نے کسی مناظرہ بحث مباشرہ شروع کیا۔ صحابہ اپنے دل لے کر گئے، اور جو لوگ مخلص انسان تھے وہ بھی دل والے تھے، مگر ابھی تک ہدایت ان کو نہیں پہنچی تھی۔ دل کو دل سے راہ ہوتا ہے، یہ آپ کہتے ہیں اردو محاورے میں۔ تو سب سے پہلے جو لوگ جو مسلمان ہوئے تھے ان جزیرہ عرب کے اطراف کے باہر، وہ ان انسان تھے جو نیک دل والے تھے۔ وہ کون بنے؟ صالحین تابعین اور صالحین تبع تابعین۔ پھر اس کے بعد کیا محنت تھی؟ وہ اولیاء کی محنت تھی، اور اولیاء بالکل انبیاء کی طرح دل کی بات کرتے ہیں، دل کو مخاطب کرتے ہیں۔ ہمارے برے صغیر میں ہم جو 99%، وہ ایک آدھ ہوگا جو کہہ سکتا کہ میں بخاری ہوں، یا میں کوئی یمنی سے میرے آبا و اجداد ہجرت کیے ہیں، اور اکثر لوگ جو سمجھتے بھی ہیں کہ وہ بخاری ہیں، وہ ہے دیسی۔ ہمارے آبا و اجداد میں ہمیں اندر کیسے ایمان آیا؟ ہمارے آبا و اجداد میں کسی نے ایمان کو قبول کیا؟ اور ان 99% میں ہمارا پر پر دادا، یا پر پر نانا، یا پر پر دادی، یا پر پر نانی، وہ ہندو تھی۔ اور جب وہ ہندو تھی، اس کا اسلام لانے کا سبب کیا تھا؟ یہ ویسے عجیب بات ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے اہم چیز ہونی چاہیے تھی کہ ہم ہر ایک خاندان کو ابھی بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسلام ہمارے اندر خاندان میں کیسے آیا، کب آیا، کس کے ہاتھ آیا۔ مگر لوگ کی اس چیز کی قدر دانی نہیں رہی، اس چیز کے احساس نہیں رہا۔ ہم میں سے اکثر، مجھ سمیت ہم میں سے اکثر، یہ بات بتا بھی نہیں سکتے کہ وہ کون ولی تھا جس نے ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا، اور میں اسی نسل سے پیدا، اسی کے نسل سے پیدا ہوں۔ وہ کون تھا؟ چلو چلو کم از کم اس کا نام تو مجھے آئے کہ میں ان کا نام لے کر دعا کروں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں اس چیز کا، یہ چیز محفوظ ہی نہیں رہا، کیونکہ اس چیز کی اہمیت لوگ نے نہیں سمجھی۔ تو اگرچہ ہمیں خود اپنے ذاتی خاندان کی تاریخ پتہ نہیں ہے، مگر بڑے صغیر کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ ہندو لوگ جو مسلمان ہوئے اور آج جو بڑے صغیر میں 450 ملین مسلمان ہیں، ان میں سے 99% کے آباؤ اجداد اولیاء اللہ سے ملاقات کر کر یا اولیاء اللہ کی محنت کی وابستہ ہونے کی وجہ سے مسلمان ہوئے. یہ تو غیر مسلم مورخین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. تو ہم آلریڈی، ہمارا ایمان آلریڈی نہیں پہلے سے ان اولیاء کی خاطر میں جاتا ہے. ہم آلریڈی ان کے، وہ ہمارے محسن ہیں، ہم ان کے محسن ہیں، یعنی ہم ان کے احسانات ہم پر ہیں. تو کیوں نہیں وہی محنت جس نے ہمارے پردادی پردادا کو ہندو مذہب سے نکال کر اسلام میں لے کر آیا، کیوں نہیں ہم اسی محنت میں دوبارہ جڑ جائیں تاکہ ہم اپنے نفسانی اور شیطانی اور شیوانی زندگی سے نکل کر قلبی، ایمانی، احسانی، نورانی، روحانی زندگی میں آ جائیں. اب مختلف قسم کے انسان کے پاس مختلف قسم کے دل ہوتے ہیں. سب سے جو اللہ تعالی سے دور انسان ہے وہ ہے کافر، ملحد. اب میں کافر کا لفظ کسی گالی کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، کافر کا لفظ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا چاہیے کہ یہ وہ انسان ہے کہ وہ اپنے رب کے تعارف سے محروم ہے، یہ وہ انسان ہے کہ اپنے رب کی پہچان سے کی خبر نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. اگر کوئی بچہ ہو اور اس کے والدین زندہ ہو مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو یتیم سمجھے تو ہم کہیں گے کتنی افسوس کی بات ہے. اسی طرح آپ سمجھیں جو انسان کافر ہے وہ اپنے، یعنی انسان جو اپنے رب کے وجود کا منکر ہے، وہ اصل میں اپنے آپ کو روحانی یتیم بنا کر پھر رہا ہے، حالانکہ اس کا رب ماشاءاللہ الحمدللہ موجود ہے اور وہ اعلیٰ رب ہے، عظیم رب ہے، کریم رب ہے، خوبصورت رب ہے، پیارا رب ہے، اسی نہ ماننے والے انسان پر رزق بھیجنے والے رب ہے، اسی نہ ماننے والے انسان پر اپنے ہدایت بھیجنے والے رب ہے. تو یہ جو انسان کے ایک گروہ ہے، یہ تو ایک مایوسی کی بات ہے کہ ابھی بھی کچھ انسان ایسے ہیں جو اپنے رب کو پہچان نہیں سکے. مگر اگر وہ اپنے ضد کی بنا پر نہیں پہچانتے یا اتنا ضد جیسے ابو جہل اور ابو لہب پہچاننے کی بجائے مانتے نہیں، تو پھر ایسے انسان کافر کے جو قلب ہوتا ہے اس کو کہتے قلب المیت، ڈیڈ ہارٹ. ڈیڈ ہارٹ جیسے ہمارے حضرت کے جو انگلش نظم ہے نا، چینج مائی ڈیڈ ہارٹ، حالانکہ اردو میں تو ہوا و حرص والا دل، وہ تو اردو میں قلب المریض ہے، انگلش والوں نے اس کو برکر کر دیا، قلب المیت میں لے کر آئے. نظم تو قلب المریض کے بارے میں ہے، نہیں سمجھ، انگلش والوں نے اس کو برکر کیٹیگری میں لے کر آئے، قلب المیت میں لے کر آئے، کیونکہ ہمارا حال یہی ہے. ہمارا تو حال ایسے ہی ہوتا ہے. اردو والوں کے پاس قلب المریض اور انگلش والوں کے پاس قلب المیت. تو یہ قلب المیت جو ہے وہ کافر جیسے بھی ہو، ملحد ہو، مشرق ہو، منافق ہو، بہرحال ایمان کا نور اس کے دل میں نہیں ہے. تو جس طرح اگر کسی جگہ میں ایک موم بتی جتنا روشنی نہ ہو تو وہ جگہ مکمل اندھیرا ہے، اسی طرح جس کے قلب میں ایمان کے چلو اتنا ہی ایمان سے مگر اگر اس کی بھی نفی ہے، وہ بھی موجود نہیں، تو آپ سمجھے پھر 100% اندھیرا ہے. تو ایسے قلب کو قلب المیت کہتے ہیں. اب علماء نے قلب المیت کے علامات لکھے ہیں، گو کے کہنے کو یہ قلب غیر ایمان والوں میں پایا جاتا ہے، مگر دیکھنے والے چیزیں کہ کیا ان کے علامات ہمارے اندر تو نہیں پائے جاتے ہیں. تو آئیے ان علامات کو دیکھیں. پہلا جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ وہ بینا ہو جاتا ہے اور نابینا ہو جاتا ہے. نابینا سے کیا مراد؟ جسمانی طور پر نابینا نہیں، روحانی طور پر نابینا ہو جاتا ہے. روحانی طور پر کیا مراد؟ بصارت نہیں، اس کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے. دیکھنا نہیں، اس کا فراست ختم ہو جاتا ہے. جیسے حدیث میں آیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اکرم نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. کیا مؤمن کی فراست بصیرت سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کے روشنی سے دیکھتا ہے. کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے نور سے روشنی سے دیکھتا ہے. جو قلب المیت ہے وہ اس نور سے محروم ہے، لہٰذا اس فراست اور بصیرت سے محروم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، لہم قلوب یعقلون بہا او اذان یسمعون بہا، مطلب یہ کہ کاش ان کے پاس دل ہوتے کہ وہ ان دل کی بنیاد پر سمجھتے، یا کان ہوتے کہ وہ ان کانوں کی بنیاد پر سنتے، یعنی مانتے جو چیز وہ سنتے تھے. فإنها لا تعمى الأبصار، کہ تحقیق ان کے آنکھ نہیں ہوتے جو نابینا ہوتے، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، مگر ان کے دل جو ان کے سینے میں ہیں، ان کے روحانی دل جو سینے میں، وہ نابینا ہو چکے. تو قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ جب ایمان سے محروم ہوتا ہے تو فراست ختم ہو گیا. اب اگر آج کوئی کہہ دے کہ میں استخارہ پڑھتا ہوں جواب نہیں آتا، میں 3 دن پڑھ رہا ہوں جواب نہیں آتا، میں نے 7-10 دن پڑھا جواب نہیں آیا، مجھے ادنا سے ادنا بھی میلان قلب محسوس نہیں ہوا، میں وہی تردد میں ابھی بھی ہوں جو پہلے بھی تھا، تو وہ اپنے الفاظ سے کس چیز کا گواہی دے رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میرے بھی قلب اندھا ہو گیا ہے، مجھے وہ فراست نہیں، بصیرت نہیں، میں مانگ مانگ کر بھی وہ فراست مانگ رہا ہوں، وہ پھر بھی نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارا گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمارے ایمانی نفاق، اسلامی عملی نفاق کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم میں سے بھی کچھ ایسے مؤمنین ہیں جو اس فراست اور بصیرت سے محروم ہوتے ہیں. قلب المیت کی جو دوسری علامت، قلب المیت کی دوسری علامت ہے کہ جس کے سینے میں قلب مر چکا ہے، اب اس کے سینے میں جو قلب کی فیلنگز ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ قلب مر گیا. کیا مطلب؟ اب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی انابت نہیں، آخرت کی فکر نہیں، عبادات کی لذت نہیں، عبادت کی طرف شوق نہیں، دین کی طرف رغبت نہیں. یہ قلب المیت کی علامات ہیں، کیونکہ قلب مر چکا ہے. اگر کوئی مؤمن ہو اور وہ کہہ دے کہ میں تو اپنے نفس کی لذت کے شوق ہے، عبادت کی لذت کا شوق ہی نہیں ہے، مجھے دنیا کے لذت کے شوق ہے، آخرت کی لذت کی فکر ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ گواہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی قلب المیت کے علامات، جیسے ہم کہتے ہیں نا سمپٹمز، اس کے سمپٹمز اس کے اندر آ گئے. تیسری علامت، جس کے اندر قلب المیت ہے اس کی خوشی اور اس کا غم اس کے اپنے نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ہوتا ہے. کیا مطلب؟ جس چیز کی اس کی خواہش ہے اگر وہ مل جاتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر جس چیز کی خواہش تھی وہ نہ ملے وہ غم زدہ ہو جاتا ہے. اس کی خوشیاں اور غم زدہ بس اتنا ہی ہے کہ اس کی وشز پورے ہوتے ہیں یا نہیں. اس لیے جو مغرب، جن مغرب معاشرت میں ایمان سے کم ہو گئے، یہ ایمان سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، ان کا فلسفہ زندگی ہے ڈو وٹ ایور میکس یو ہیپی، جو چیز آپ کو خوش کرتا ہے وہی کریں، اینڈ ڈونٹ ڈو وٹ ایور میکس یو سیڈ، جو چیز آپ کو غم زدہ کرتا ہے وہ نہ کریں. ایمان کہتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے وہ کریں، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے ہیں وہ نہ کریں، مگر وہ اس وقت ہوگا جب قلب زندہ ہو. جب قلب مردہ ہوتا ہے تو وہ اپنی پوری زندگی کے ترتیب اسی پر چل رہا، من مرضی کی زندگی، یہ اردو میں اس کو کہتے ہیں. مرضی پوری ہوتی ہے تو خوش، مرضی اپنی مرضی پوری ہوتی ہے تو خوش، اپنی مرضی پوری نہیں ہوتی تو پھر نہیں خوش. اس ہم دیکھیں گے مغرب میں اور ہمارے اس ملک پاکستان میں جن طبقہ یا جن افراد اسی تہذیب کی غلامی میں اپنے آپ کو بھیج چکے ہیں وہی انداز تو کہیں گے، وی لو میوزک، وی لائک پارٹنگ، وی لائک ڈانس، کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں خوش کرتے ہیں اس لیے کم کرتے ہیں، ہماری راحت اس میں ہے ہم اس لیے کرتے ہیں. اور ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم مہذب ہیں، ہم کوئی برے طریقے سے گناہ نہیں کر رہے ہیں، بس ہماری خوشی اس چیز میں، ہماری انجوائمنٹ اس چیز میں، ہماری مزہ اس چیز میں ہے، اور ہم وہی کرتے ہیں جس میں ہمیں مزہ ملتا ہے، جس چیز میں ہمیں خوش ہے. اور کسی کو ہمیں کچھ کہنا نہیں چاہیے، کسی کو ہمیں روک دینا چاہیے، کسی کو ہمیں ٹوکنا نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے نظریات میں ان کا خدا یہ مرضی ہے. جس طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں اپنے رب مرضی سے کوئی نہ روکے، تو ان کا رب نفس ہو گیا ہے. قرآن عظیم الشان، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ آپ حیرت سے نہیں دیکھتے اس انسان کو جس نے اپنی ہوا، جس نے اپنے من مرضی کو اپنا خدا بنا دیا. تو یہ ایک ایسی تہذیب ہے کہ اپنا من مرضی خدا ہے، آئی لائک ٹو ڈو اٹ، میں یہ چاہتا ہے. یہ بھی علامت ہے کہ کل مر چکے ہیں. اگر آج کو مسلمان نوجوان بھی یہ جملہ کہنا شروع کر دیں، جو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہدایت دے، حفاظت دے، بہت نوجوان ایسے سوچنا شروع ہو گئے کہ ہمیں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بھی کوئی روکنے والا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بھی کوئی ٹوکنے والا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آزاد، یہ اردو میں الفاظ آئیں گے، وہ کیا آزاد خیالی، اللہ اکبر، ہمیں آزاد چھوڑنا چاہیے. کس چیز کے لیے آزاد؟ کہ جو ہمیں پسند ہے وہ ہمیں کرنے دو. یہ ہی قلب المیت کی علامت ہے. اب ایک اور علامت کہ جب جس انسان کے دل مردہ ہو چکا ہے تو وہ گناہ کرنے میں کوئی جھجک محسوس ہی نہیں کرتا. کیوں جھجک کرے بھائی؟ کیونکہ جس گناہ، جس دل پر گناہ کرنے سے چوٹ ہونا تھا وہ تو آلریڈی مر چکا ہے، تو بجر کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جس کے جسم سالم سلیم ہو تو پھر وہ ادنا سا پیپر کٹ سے بھی گھبرا جاتا ہے کبھی کبھی، ادنا سا چوٹ سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سلیم سالم ہے. اور جو سلیم سالم نہیں، جو مر چکا ہے، وہ تھوڑی اپنے آپ کو کوئی چوٹ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو بغیر جھجک گناہ کرنا، بغیر جھجک سے کیا مراد ہے؟ تو آپ سڑک میں چل رہے ہیں، پبلک میں ہیں، پلس اللہ تعالیٰ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ پھر بھی بد نظری کرتے ہیں. آپ کی داڑھی ٹوپی بھی ہے، دیکھنے والے تو دیکھتے بھی ہیں، یہ دیکھ کے مولوی صاحب کیسے بد نظری کر رہے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں. اس دن تو ان کی اپنی بد نظری سے زیادہ مزے والی چیز وہ آپ کی بد نظری ان کے لیے تھے. ہاں جی، جھجکے نہیں، جھجکے نہیں، جھوٹ بولتے ہیں جان بوجھ کر، جھجکے نہیں، ندامت نہیں، دوسروں کی فکر نہیں، گناہ کرتے. یہ قلب المیت کی علامت ہے. یہ اس انسان کی صفت ہونے چاہیے تھا جس کے دل میں ایمان تھا ہی نہیں. یہ کیسے زمانہ آ گیا کہ جن لوگوں کے اندر ایمان ہے یہ اس کی صفت بن چکی ہے؟ قلب المیت کی ایک اور علامت کہ نیک اعمال اس پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، کرتا ہے تو بہت بوجھ محسوس کرتا ہے، اکثر بوجھ محسوس کرنے کی وجہ سے کرتا ہی نہیں. چڑھ نہیں پاتا. کتنے نوجوان آ کر کہتے ہیں کہ بس مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتے. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی آ کر مجھے کہہ دینا کہ بس مجھ سے کھانا کھایا ہی نہیں جاتا, پانی پیا نہیں جاتا, تو لوگ اس کو تو پھر ہاسپٹل لے کے جائیں گے, اس کو تو فوراً علاج کیا جائے گا. اس کیفیات میں کوئی رہ ہی نہیں سکتا. مگر یہ جو جملہ کہنے والا جو لڑکا ہے, یہ کوئی آج کل کی خبر نہیں بتا رہا ہے کہ میرے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے, مجھ سے نماز پڑھا ہی نہیں جاتا. یہ سالوں کی خبر ایک جملہ میں دے رہا ہے, سالوں کی بات کہہ رہا ہے. اللہ اکبر, یہ تو قلب المیت کی علامت تھا. تو ظاہر ہے جس کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں, تو اس کے لیے اماں سال مشکل ہونا یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ جس کے دل کے اندر ایمان ہے, یہ جو قرآن کریم میں جگہ جگہ بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ تو ایک ربط ہے, ایک جوڑ ہے, یہ تو ایک لازم ملزوم چیز ہے کہ جس کے سینے دل میں ایمان ہے اس سے اعمال صالحات اور اعمال حسنہ صادر ہوتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا کہ یہ کہہ رہے مجھ سے ہوتا ہی نہیں, مجھ پر بوجھ ہے, مجھے مشکل لگتا ہے. اچھا ہلکا کبھی عمل, چلو نماز تو فرض ہے, ہلکا عمل نفل دعا, کہتے ہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ مانگا نہیں جاتا. یا اللہ, اتنا اللہ تعالیٰ سے دوری کہ وہی عبادت جس میں وضو شرط نہیں, قبلہ رخ ہونے شرط نہیں ہے, کوئی خاص وقت شرط نہیں, آپ بستر میں لیٹے ہوئے بھی دعا مانگ سکتے ہو, سب سے سہل آسان عبادت, جس عبادت کی قبولیت کی گارنٹی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ مجھ سے دعا مانگے, میں آپ کی دعا سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں. بندہ کہہ رہا ہے یا کوئی عورت یہ کہے کہ مجھ سے دعا مانگا نہیں جاتا. یا اللہ, زیادہ سے زیادہ نماز پڑھی تو کوئی ایک دو آد عربی دعا رسمی طور پر تیزی کے ساتھ پڑھ کر بس پھیر لیا, دعا مانگ نہیں سکتے, بوجھ ہے دعا مانگنا. کوئی دعا مانگنے والا ہو, دو تین منٹ سے زیادہ دعا مانگے, بوجھ محسوس ہوتا ہے, بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ آج تو لمبی دعا ہوگی. اللہ اکبر, آج تو لمبی دعا ہوگی تھی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور کہ دنیا کا کوئی اپلیکیشن دینا ہو تو لمبی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں, لمبا انتظار کرتے ہیں, آفیسر ہاتھ آ جائے تو لمبی گفتگو سے کرتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں جب تک آپ اپنی بات نہ منوا سکیں. ہم نے وہ ہر ڈر کو پکڑ لیا, کیا صرف اس ایک اللہ تعالی کے ڈر کو ہم نے چھوڑ دیا؟ سب کو منوانے کے لیے تیار ہیں, اس ایک رب جو سب سے زیادہ آسانی سے منوائے جانے والی ذات ہے, ہم نے اس رب کو منوانا چھوڑ ہی دیا, پکارنا ہی چھوڑ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو قلب المیت, یہ تو غیر مؤمنین کی علامت تھے, غیر مؤمنین کی علامت تھے. اور آخری علامت قلب المیت کی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو نصیحت دے, کوئی حق کی بات اس تک پہنچائے, اس کے دل میں کراہت ہوتا ہے, اس کو اچھا نہیں لگتا. یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ بات, مجھے اس نے کیوں, اور حالانکہ یہ شفقت ہوتا ہے, جیسے وائی ڈڈ ہی سنگل می آؤٹ, خاص مجھے متوجہ کر کے کیوں بات کیا. اوہ بھائی, یہ تو شفقت ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت سمجھو کہ کوئی آپ کو خاص متوجہ کہہ کر بات کرے. آپ نے اسی چیز کو آپ نے بوجھ سمجھ لیا, مجھے کیوں کہا, اوروں کو کیوں نہیں کہا؟ یہ تو آپ کو شکر ہونا چاہیے کہ مجھے کو کہا ہے, اوروں کو نہیں کہا. نہیں سمجھے؟ یہ قلب المیت کی علامت ہے. اب ہر انسان کے اندر ایک قلب ہے، یہ بھی آیت میں نے آپ کو سنایا تھا، پڑھا تھا شروع میں، ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو قلب نہیں رکھے، ایک ہی قلب ہے. دوسری بات کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا جو قلب اندر جو ہے نا، من جو ہے نا، وہ صحیح مفتی ہے. ہاں، وہ آپ کو ایسا فتویٰ دے گا نا جو بالکل صحیح ہے. تو اگر ہم نے جانچنا ہے کہ ہمارے اندر ان علامات قلب میت کتنے کون سے پائے جاتے ہیں، ہمیں صرف اپنے قلب سے پوچھنا ہی پڑے گا. وہ خود بتا دے گا ہمیں کہ ہمارے اندر کون سے علامات ہیں، ہم کس خاتے میں آتے ہیں، ہم کس پانی میں. تو قلب کی پہلی قسم قلب میت، قلب کی دوسری قسم ہے قلب مریض، اس کو کہیں گے اردو میں بیمار دل. روحانی بیماریوں سے بھرا ہوا دل، اس کو کہیں گے انگلش اسپرچولی ڈیزیزڈ ہارٹ، اسپرچولی ڈیزیزڈ ہارٹ. اس کو کہیں گے اردو میں ہوا و ہرس والا دل. ہوا و ہرس والا دل، جس دل کے اندر بیماریاں ہیں. اب اس کے جو ہے اس کی علامات کیا ہے؟ قلب مریض، اس کی علامت یہ ہے کہ یہ وہ انسان مومن ہے. مکمل میت اس لیے نہیں کیونکہ ایمان کا کچھ ایک فلیم، ایک جیسے پائلٹ لائن ہوتا ہے نا اسٹوو میں، وہ کچھ جل رہا ہے، مگر کبھی کبھی قلب غالب ہوتا ہے، کبھی اس کا نفس غالب ہوتا ہے. یہ جنگ کی صورت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، کبھی نیکی غالب ہے، کبھی شر غالب ہے، کبھی فسق اور فجور غالب ہے، کبھی تقوی غالب ہے، کبھی ایسے اعمال کرتا ہے کہ وہ اولیاء الرحمان میں لگتا ہے، کبھی اس سے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ وہ اولیاء شیطان میں پہچانا جاتا ہے، کبھی ایسے بول بولتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگ مانگتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قریب تر انسان ہے، اور کبھی ایسے بول بولتا ہے کہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت دوری ہے. یہ وہ انسان ہے جس کے دل میں قلب مریض ہے. کبھی اس کے دل کے اندر نرمی ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ماتحت کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، دوسروں کے لیے. اور کبھی وہی انسان، کبھی کبھی ایسے اس کے مواقع ہوتے ہیں کہ اپنوں کے لیے بھی وہ سخت دل کے ساتھ پیش ہوتا ہے، گھر والوں میں، بچوں میں، اہل و عیال میں، ہمسائے میں، دوستوں میں. تو وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو کہتے ہیں قلب مریض. کبھی ایسا توبہ کرتا ہے، رو رو کر توبہ کرتا ہے، اور کبھی ایسی غفلت ہوتا ہے کہ بس سو سو کر نماز کو قضا کرتا ہے. قلب مریض. اب سوچیں، ہم یا میت ہیں یا مریض ہیں، یا ہم مورگ سمجھتے نا، مردہ خانہ، یا ہم مردہ خانے میں ہیں یا مریض خانے میں ہیں. ہم بس یا ہم، ان دونوں کے آنا جانا ہمارا رہتا ہے، یہی ہمارے حالت ہے. اچھا، قلب مریض کی ایک اور علامت کہ جو مرض جو ہوتا ہے نا، کبھی وہ مرض بیٹھا ہوتا ہے اور کبھی وہ مرض جوش میں آتا ہے. جب تک وہ قلب سلیم نہیں ہے، جب تک وہ مرض ہے، یہ نہ دیکھنا کہ ہر وقت مجھ پر سوار نہیں ہوتا، ہر وقت مجھ پر غصہ نہیں آتا، یہ بھی قلب مریض کی علامت ہے. کبھی اس کا غصہ پوشیدہ ہے اور کبھی اس کا غصہ جوش میں آتا ہے، کبھی شہوت اس کا پوشیدہ ہے، کبھی شہوت اس پر غالب آتا ہے، یہ بھی قلب مریض کی علامت ہے. جس کو ان انگلش وی وڈ سے اپس اینڈ ڈاؤنز، سرجز، یہ اس کی صورت ہے. اب اگر ہم اپنے ماضی قریب میں دیکھیں، پچھلے 2 مہینے کے اندر زندگی دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی ایک قلب المریض ہے. رمضان میں ہمارا ایک جذبہ تھا، رمضان میں عبادات تھیں، تراوی تھی، روزہ تھا، مسجد تھا، دعا تھا، تہجد سحور کی دعائیں تھیں، افطار مغرب کی دعائیں تھیں، پہلے صف کی نماز تھی، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچے تھے، ہمارا ایک عروج چل رہا تھا. اور شوال میں، ہاں، جس نے رمضان کے اندر قلب سلیم حاصل کر لیا تو وہ چل رہا تھا. پر اگر رمضان میں ایسے اور غیر رمضان میں ایسے، تو معلوم ہوا کہ شوال کے اندر ہی پتہ چل گیا کہ ہمارے اندر قلب مریض ہے. بیمار دل، ہاں، ایک ایسی بیماری کہ کبھی بیٹھ جاتی ہے، کبھی ہم زیادہ صحت میں ہوتے ہیں، مگر ایسی بیماری کہ ہمیں چھوڑتی نہیں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا chronic illness، recurring illness، لوٹنے والی بیماری، وقتاً فوقتاً جوش پکڑنے والی بیماری. یہ ہمارا شہوت ہے، یہ ہمارا غصہ ہے، یہ ہماری غیبت ہے، یہ ہماری تکبر ہے، یہ ہمارا حرص ہے، یہ ہماری لالچ ہے، یہ ہماری حسد ہے. یہ سب چیزیں ہمارے اندر گھوم رہے پھر رہے ہیں، کبھی پکڑتے ہمیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، مگر ہم اپنے آپ کو اس چیز سے خالی نہیں کر پائے ابھی تک. تو یہ ہے قلب مریض. اب جس طرح جب انسان جسمانی طور پر مریض ہوتا ہے تو اس کو علاج کے لیے علاج کرواتا ہے، تو اس سے اور بڑھ کر ہونا چاہیے کہ جو روحانی طور پر، قلبی طور پر مریض ہے، وہ اپنے امراض کے علاج کروائے. اس قلب المریض کا علاج ہمارے دین میں اس کا نام ہے تزکیہ، تزکیہ النفس، اصلاح النفس، تصفیت القلب. کیونکہ بعض والوں نے اس کو تصوف کا نام دیا، اس کی حقیقت قرآنیہ اس کا نام ہے تزکیہ. اپنے دل کو، اپنے من کو، اپنے تن کی علاج کرنا، اس کی صفائی کرنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. ہاں، جو صاف ہے، ہم کوئی نہیں کہتے اس کی صفائی کی ضرورت ہے، اور جو صاف نہیں اور سمجھے کہ صفائی کی ضرورت نہیں، تو آپ بتائیں. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے یہی مثال اپنے ایک مثال اپنے احیاء علم الدین والے کتاب میں بیان کیا کہ ایک انسان نے، جس کو لیپرسی، جذاب، کوڑ کا مرض ہے، کوڑ کم مریض ہے، مگر کیونکہ شیشہ اس کو دستیاب نہیں، وہ اس بات کا انکار کرے کہ میں کور کا مریض ہوں. امام صاحب فرماتے کہ بالکل اسی طرح جو روحانی قلبی طور پر بیمار ہے، مگر وہ اس چیز کا انکار کرے کہ میں بیمار ہوں، مجھے علاج کی ضرورت ہے، وہ اسی طرح کے انسان ہے جس کو کور کی بیماری ہے، وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا. اللہ اکبر. ہم میں سے کتنے ہیں کہ ہم اس حالت میں اپنے آپ کو پاتے ہیں، کبھی اپنے روحانی بیماری پر نظر پڑتے بھی ہیں نا، تم تھوڑا سا غور کر جلدی سے کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ چلو کوئی نہیں، ہم واپس اپنے پھر روز مرہ روٹین کی زندگی میں چلے جاتے ہیں، تو کوئی علاج نہیں ہوتے. علاج کوئی نہیں، صفائی کوئی نہیں، تزکیہ کوئی نہیں، تقوی کوئی نہیں، حیا کوئی نہیں، اس چیز کی کوئی نہیں ہم رہتے ہیں. مگر ہم اپنے آپ کو اتنا جلدی چھٹی دیتے ہیں، وی لیٹ آور سیلوز آف دا ہک سو ایزیلی، اتنا جلدی اپنے آپ کو چھٹی دیتے ہیں، چلو کوئی نہیں. ہاں، یہ بھی کہتے ہیں چلو کل سے ہی. یہی ہے ہمارے حقیقت، چلو کوئی نہیں، چلو کل سے ہی. وہ کل بھی آ گیا، گزر گیا، وہ اگلے سال بھی آ گیا، گزر گیا، اب ایک رمضان بھی آ گیا، گزر گیا. ہمیں یہ کہنا ہے کہ نہیں نہیں کوئی نہیں، نہیں کہنا، کہنا کہ میں نے اپنے صفائی کرنا، اور کل نہیں آج سے ہی. کل نہیں آج سے، جو ہونا تو پہلے چلو وہ تو آج کر لو، یعنی کہ جو ہونا تو پہلے میں اس کو بعد میں کر لو، وہ بعد آتا نہیں ہے۔ وہ کہتے میں سنت پر عمل کروں گا مگر ذرا ٹھہر کر، جب ٹھہرے گا نا، جب ٹھہرے گا تو توفیق چھینے جاتے ہیں۔ جس طرح جسمانی رزق اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ رکھا ہے، بندہ کہتا ہے کہ میں ذرا ٹھہر کر اس کو کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے ایک جاب کی پوزیشن آئی ہے، آپ کہتے ہیں میں ٹھہر کر اپلائی کرتا ہوں، آپ کبھی کہتے ہیں میں ذرا ٹھہر کر اپلائی کروں گا؟ آپ کو وہ جاب کبھی نہیں ملیں گی۔ اچھا آپ کام کر رہے ہیں، اللہ کے کرم سے آپ کو جاب ہے، آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں پروموشن کا موقع آتا ہے اور وہ بالکل عین وہی فن ہے جس کو آپ کو آتا ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ چلو سر ٹھہر کر دیکھتا ہوں، کل ہی سے، کوئی نہیں کل دیکھتے ہیں، کہتے ہیں سر نہ نہ، آپ کو اس چیز کی رغبت ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ یہی مرضی چاہیے تھا، آپ فوراً ہر چیز کو چھوڑ کر اس کی اپلیکیشن بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جنت کا بھی پوزیشن کھلا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے جنت میں پوزیشن کھلا ہے آپ کے لیے، مگر آپ نے آج اس کے اپلیکیشن بھرنے ہوگی، آپ نے آج اس کی کوشش کرنی ہوگی، اور وہ جنت ہی وہی چیز ہے جس کو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے اشد ضرورت ہے۔ ایک تیسرا قسم کا قلب ہے، گو کہ اگر ہمارے اندر ابھی تک یہ آیا نہیں ہے، مگر بیان مکمل تو نہیں ہوگا جب تک ہم اس کی بھی گفتگو نہ کریں، کیونکہ یہ بھی ہمارے دین میں ہے، اور وہ وہی قلب ہے جس کو کہتے قلب سلیم، پاکیزہ دل، صاف دل، نورانی دل، ستھرا ہوا دل۔ اس کی بھی علامات ہیں، اب یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ پہلے ڈر کا مارنا تھا کہ یہ وہ علامات ہمارے اندر نہ ہو، اب دیکھنا ہے کہ ان علامات میں سے کتنے ہمارے اندر پائے گئے، اور اس سے کچھ اشارہ بھی مل جائے گا کہ ہم نے کس طرف اپنے رخ کرنا ہے، کون سے صفات حاصل کرنا ہے، ہمارے اندر کام کیا کرنے، کام کرنے کا کون سا ہے۔ پہلی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، ایک جملے میں، اور اس کے بجائے کہ میں اس کی بہت تفصیل میں جاؤں، میں اس کا صرف ایک وہ اس حدیث کا جملہ ہی آپ کو پڑھ کر سنا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من احب اللہ و ابغض اللہ و اطاع اللہ و منع اللہ فقد استکمل الایمان، کہ جو اللہ تعالی کے خاطر اللہ کے واسطے للہ فی اللہ محبت کرتا ہے، یعنی جس کی دلی محبت ہے وہ للہ فی اللہ ہے، وہ قلب سلیم والا ہے، وہ دنیا کی خاطر کسی سے محبت نہیں کرتا، وہ اللہ تعالی کے نام پر، اللہ تعالی کی نسبت پر، اللہ تعالی کی خاطر محبت کرتا ہے۔ وہ ابغض اللہ، اس کی جو دلی نفرتیں ہیں وہ بھی صرف اللہ تعالی ہی کی نسبت سے ہوتے ہیں، ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ کوئی نہیں، وہ تو سب کو معاف کر دیتا ہے، قومی، برادری، جنسی، زبانی، کچھ نہیں، صرف ایک چیز ہے وہ ابغض اللہ، کہ جس چیز کو جس چیز سے اللہ تعالی نفرت کرتے ہیں وہ بھی اپنے دل میں اس چیز سے نفرت کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نفرت اس کے دل میں ہے ہی نہیں۔ تیسری چیز ہے وہ عطاء اللہ، کہ وہ دیتا ہے لوگوں کو اللہ تعالی کے نام سے، جو اس کا دین ہے وہ اللہ تعالی کے نام پر دیتا ہے۔ وہ منع اللہ، اور اگر کسی چیز سے پیچھے رہتا ہے، کسی چیز سے اجتناب کرتا ہے، وہ بھی اپنے اللہ تعالی کی خاطر سے اس چیز سے اپنے آپ کو بچتا ہے۔ دوسری علامت قلب السلیم کی، جو میں نے پہلے اس کا تقریباً بتا دیا تھا آپ کو، کہ جس کا قلب صاف ستھرا پاک ہو، تو کیونکہ عقل اور نفس قلب کے تابع ہیں، تو پھر دوسری علامت ہے جس کے پاس قلب السلیم ہے اس کے پاس عقل السلیم ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ خیالات، اچھے خیالات آئیں گے، صاف خیالات آئیں گے۔ جب قلب بیماریوں سے پاک ہو گیا تو اس کی علامت یہ ہے، علامت کہہ دیں، دلیل کہہ دیں، نشان کہہ دیں، کہ اس کے دماغ بھی برے خیالات سے پاک ہو گیا، یہ بھی علامت ہے. اسی طرح تیسری علامت سمجھیں، جب ہم نے کہا کہ نفس قلب کتابیں، تو جب قلب سلیم ہو گیا تو نفس کیا ہوگا؟ نفس مطمئنہ ہوگا. یہ قلب سلیم نفس مطمئنہ، یہ ساتھ چلتے ہیں. ہو نہیں سکتا کہ کسی کے پاس قلب سلیم ہو نفس امارہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کسی کے پاس نفس مطمئنہ اور قلب مریض ہو. تو تیسری علامت آپ کہہ سکتے ہیں قلب سلیم کی، کہ اس کا نفس مطمئنہ ہو گیا. نفس مطمئنہ کا کیا مراد ہوتا ہے؟ اس کے دو معنی ہیں. عام طور پر لوگ دوسرا معنی پہلے سمجھتے ہیں، پہلا معنی پہلے سمجھنا چاہیے. پہلا معنی یہ ہے کہ نفس مطمئنہ کا مطلب ہے کہ وہ نفس جو دین پر مطمئن ہے، جو احکام شرعی پر مطمئن ہے، کہ جو ہر ہر سنت پر عمل کرنا راضی ہے، دین پر خوش ہے. عام طور پر ہم لوگوں کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر ہم سب کو نفس اکثر اور سب کو نفس مطمئنہ تھا. کیا مطلب؟ کہ روزہ رکھنے پر ہم مطمئن تھے، روزے کے دوران ہم اس بھوک اور پیاس پر مطمئن تھے. ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہم چیٹ کر کر چپ کر ایک لقمہ کھائیں، سوچ ہی بھی نہیں آیا، سوچ تک بھی نہیں آیا کہ ہم چھپ کر جا کر ایک لقمہ کھائیں. سوچ ہم بالکل مطمئن تھے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنا ہم بالکل مطمئن تھے، ہم ہیپی تھے، ہیپی تو فیسٹ. یہ جو نفس مطمئنہ ہے وہ اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اس طور پر روزے رکھنے پر مطمئن تھے، نفس مطمئنہ والا انسان اللہ تعالیٰ کا ہر ہر حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر سنت پر عمل کرنے پر ایسا ہی مطمئن اور راضی ہے جس طرح ہم روزے رکھتے ہوئے مطمئن تھے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. دوسرا معنی، بلکہ تین معنی اس کے ہیں. دوسرا معنی کہ نفس مطمئنہ کا مطلب ہے کہ اب وہ نفس ہے کہ جس کو دین کے اندر ہی اطمینان ملتا ہے، یعنی دین کے اندر اس کو پورا کا پورا اطمینان ملتا ہے، لہذا گناہ کی طرف خیال ہی نہیں ہے. وہ جو اطمینان مجازی نا ریئل، وہ جو دھوکہ والا اطمینان، دھوکہ والا لذت انسان کو بظاہر لگتا ہے گناہ میں، اس طرح وہ گناہ کی طرف رغبت اس کو ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے. اس نفس تو مطمئن ہے، یعنی خواہشات الہی کو خواہشات نفسی بن گئے. ایسے نفس ہے، اللہ اکبر، ایسے نفس جس کے از خود خواہشات الہی بن گئے، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. جس نفس کے خواہشات الہی بن گئے، اب اس کو کسی قسم کے اور خواہشات ہو ہی نہیں سکتے، مطمئن ہو گیا. اس کا تیسرا معنی ہے کہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نفس کو اطمینان دیتے ہیں، یعنی سکون دیتے ہیں، سرور دیتے ہیں، پیس، ٹرانکولیٹی، کنٹینٹمنٹ، یعنی سکون اس کو ملتا ہے. یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، پہلے راضی پھر مرضیۃ. راضی کی تفصیل دو، پہلے دو مطمئنہ کی تعریف، اور مرضیۃ یہ آخری مطمئنہ کی تعریف. اب قلب سلیم کے ایک اور علامت، اب یہ علامت حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تعبیر سے ملتی ہے. کیا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، عالم تھے، اور عجیب بات ہے کہ جب وہ سبق پڑھتے تھے، جب وہ شاگرد تھے، ان کے ایک ہم سبق تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بیت تھے، یعنی اپنے آپ کو ذکر اور تقویٰ کا شاگرد بنایا تھا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکری رحمۃ اللہ پر، مگر معاشرم گوئی نے طالب علمی میں نہیں کیا. یہاں تک کہ ایک دفعہ حضرت حاجی امداد اللہ دارالعلوم دیوبند میں آئے سبق کے دوران، اور مولانا قاسم نانوتوی اتنے خوش ہوئے اور بھی کچھ لوگ خوش ہوئے, اور مولانا رشید گویاں نے خود اپنے حالات میں ہے کہ ان کو تھوڑا سا ہوا کہ چلو پیر صاحب آئے مگر سبق کو تو پھر بھی چلنا تھا. ان کی اس وقت یہ فیلنگ تھی جب وہ طالب علم تھے. بعد جب وہ مدرسے سے فارغ ہوئے تو ان کو بھی اس چیز کا احساس ہوا کہ چلو میں ذرا دیکھ جا کر, اور اب مدرس بھی لگ گئے تھے یعنی پروفیسر تھے دارالعلوم دیوبند میں, کہ میں جا کر اس چیز کو دیکھ تو لوں, کچھ نہ کچھ تو ضرور ہو رہا ہوگا وہاں, جس کی وجہ سے میرے جو اتنے اہم ہم سبق ملاقاتوں میں بھی وہاں جاتے ہیں. تو اس وقت حضرت حاجی صاحب کا خانقاہ تھانہ باون میں تھا, جو بعد میں حضرت اشرف علی تھانہ تک ہاتھ پڑا گیا. تو وہ تھانہ باون گئے, تو جاتے تو یہ کہا کہ میں بس آیا ہوں مگر کل صبح سبق مدرسے میں ہے, میں تھوڑی دیر بیٹھ کر میں چلا جاؤں گا. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں, آپ نے رات تو کم از کم میرے پاس ٹھہرنا ہے. اب جب انہیں برائے راست یہ جو کہتے نا, وہ میں نے کہا کہ مجھے کیوں کہا, ہاں مجھے متوجہ کر کر کیوں کہا. تو یہ بھی ان کا کچھ معاملہ تھا اس وقت کہ مجھے اب برائے راست کہا تو آبویسلی وہ ایک ادب بھی ہوتا ہے نا, تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ڈائریکٹلی آپ کو بات اس طرح کہہ دیں. تو پھر چلو آنا کہ ابتدان خود کہتے ہیں, ابتدان میری نیت نہیں تھی رات پھیرنے کی, مگر انہوں نے برائے مجھے اس طرح کہا تو میں نے کہا چلو میں رہ جاتا ہوں. پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں رات تو ٹھہر جاتا ہوں مگر کیونکہ میں نے پھر بھی صبح جانا ہوگا پڑھانے کے لیے تو مجھے رات کو سونا پڑے گا, کیونکہ پڑھانا تو ایک علمی کام ہے اور مجھے اپنی نیند کا تقاضا ہے. تو یا تو میں نے سنا ہے کہ رات کی بڑے عبادتیں شبادتیں ہوتی ہیں, بڑے ذکر شکر ہوتا ہے, تو وہ والا حصہ میں نے نہیں کرنا. تو حضرت جی صاحب نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ نے سنا ہے. اپنے خادم کو کہا کہ مولانا کا بستر میرے ساتھ ہی لگا لیں. اب مولانا بھی ذرا مطمئن ہو گئے کہ چلو بستر کے بھی آرڈر آ گیا ہے, بستر آ گیا ہے. اب وہ رات اس کے بعد آیا تھا تو وہ رات کے لیے لیٹ گئے آرام کے لیے. جب آرام کی نیت کی تو وہ خود فرماتے ہیں کہ رات کے آخری تہائی میں جب لوگ اپنے تہجد کو بھی اٹھ رہے ہیں, عبادت کو بھی اٹھ رہے ہیں, مناجات کر رہے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, تو ایک آبویسلی مسجد میں تو ایک ایکٹیویٹی تو شروع ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں اب میں بھی پھر شرم کے مانے, اب میں بھی پھر اٹھ گیا کہ اتنے لوگ بھی اٹھ کر عبادت کر رہے ہیں چاروں طرف, تو میں بھی اٹھ کر میں نے عبادت کی, اور میں نے تہجد کی عبادت کے اندر وہ ایک لطف پایا کہ گو کہ میں فجر کے بعد واپس گیا پڑھنے کے لیے, مگر مجھے ایک دل پر ایک چوٹ لگے کہ اے رشید احمد تو عالم ہے, تو مدرس ہے, تو قرآن اور حدیث اور اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھانے والا ہے, یہ چیز آپ کو حاصل ہے. تو نیت کی کہ میں نے کسی دن واپس جانا ہے. تو ایک دن وہ 40 دن کے لیے گئے, ایک دن ایک وقت آیا کہ وہ 40 دن کے لیے گئے شیخ کے پاس, 40 دن رہے. پھر حضرت حاجی صاحب نے ان کو جو ہمارے لائن میں کہتے ہیں نسبت کی بشارت دی, چلو یہ تعبیر آپ کو دیتا ہوں, نسبت کی بشارت دی. کیا مطلب؟ جس طرح استاد کہتا ہے اپنے شاگرد کو کہ آپ نے مجھ سے اب فن سیکھ لیا, اب فن کا ملکہ آپ کے اندر آ چکا ہے, تو یہ جو آپ میرے پاس سیکھنے کے لیے جو آئے تھے نا وہ سیکھنا سکھانا ہو گیا ہے, اب آپ جائیں. اور آپ جائیں ایک ذمہ اور بوجھ لے کر کہ اب آپ نے بھی اس چیز کو آگے سکھانا ہے. اچھا یہ بات ہوئی. اب ایک اور دفعہ پھر ایک واقعہ کہ مولانا رشید احمد گنگوئی اپنے شیخ جو اصل مقصد بیان کرنے کا تھا کہ جو قلب سلیم کی علامات ہیں, تو ایک دفعہ اس کے بعد وہ اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوئے. تو ان کے شیخ نے اسے پوچھا کہ مولوی رشید احمد اب اس نسبت جو ہے, نسبت کا مطلب تعلق مع اللہ, نسبت کا مطلب یہ قلب سلیم نفس مطمئن, تو پوچھا کہ اس چیز کو ملنے کے بعد آپ اپنے اندر کیا تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں میں اپنے اندر 3 بہت بڑی تبدیلیاں محسوس کرتا ہوں. کیا بیان کیا؟ کہتے سب سے پہلے تبدیلی یہ ہے کہ پہلے جب میں کتب دین کا علمی مطالعہ کرتا تھا کبھی کبھی مجھے کچھ تعارض نظر آتا تھا, اب مجھے کسی قسم کا تعارض نظر نہیں آتا. جہاں بھی کوئی مشکل مقام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہدایت کے کرم اور فضل سے میرا شرح صدر کروا دیتے ہیں. نو حکم کتنا پھر کامل علم دین ان کے پاس ہوگا. دوسرا فرمایا کہ اب میں اپنے اندر یہ بات پاتا ہوں کہ جو مکروہات شرعیہ ہے وہ مکروہات طبعیہ بن گئے، یعنی دین کے اندر، شریعت کے اندر جو چیز تھوڑا سا بھی ناپسند ہے مجھ بھی وہ ناپسند ہے، جو چیز دین میں ناگوارا ہے مجھ بھی ناگوارا محسوس ہوتے ہیں، مجھے تب ان ذاتن بھی وہی چیز اچھی نہیں لگتی جو اللہ تعالیٰ نے شریعت اور دین میں بیان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگتے. مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن گئے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. پھر تیسری چیز فرمایا کہ پہلے مجھے کبھی لوگوں کی تعریف سے میں خوش ہوتا تھا، اور جو لوگ تنقید کرتے تھے میں اس سے شاید مایوس ہوتا تھا، جس کو کہتے ہیں عربی میں مدہ و ذم. مدہ یعنی تعریف کا اثر مجھ پر ہوتا تھا، اور ذم لوگ تنقید کرتے تھے، بلیم کرتے تھے مجھ پر پسند تھا. اب میں اپنے اندر دیکھتا ہوں کہ کوئی جتنا بھی تعریف کرے مجھے اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، اتنی بھی خوشی نہیں ہوتی، اور کوئی جتنا بھی مجھ پر اعتراض کرے، تنقید کرے، کوئی حاسد مجھ سے حسد کرے، میں دیکھتا ہوں مجھے اس کا کوئی قسم کا غم نہیں ہوتا. اللہ اکبر، کتنا ٹھوس دل ہے کہ اس کے دل کی ساری خوشیاں اور غم اپنے اللہ تعالی کے ساتھ وابستہ ہیں. اب مخلوق کا کوئی تعلق ہی نہیں اس کے دل کے ساتھ کہ مخلوق اس کے دل کو خوش کرے یا مخلوق اس کے دل کو مایوس کرے. تو اس تین باتوں بیان کرنے کے بعد ان کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکری نے ان کو فرمایا، مولانا رشید احمد آپ کو مبارک ہو، دین کے اندر تین چیزیں ہیں، علم، عمل اور اخلاص. اللہ تعالی نے آپ کو تینوں کو بے درجہ کمال نصیب کیا. علم کا کمال یہ ہے کہ آپ کو دین کے اندر کسی قسم کا تعارض نظر نہ آئے. عمل کا کمال یہ ہے کہ آپ تمام مکروہات کو بھی طبی طور پر بھی چھوڑ لیں. اور اخلاص کا کمال یہ ہے کہ آپ کسی کے خاطر کام نہ کریں، نہ کریں نہ چھوڑیں، کسی کی تعریف کے متمنی نہ ہو اور کسی کے مذمت کی بچنے کے لیے کام نہ چھوڑو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تینوں چیزوں میں کمال عطا کر لیا. اللہ اکبر، یہ بھی علامت ہے پھر قلب سلیم کے کہ مکروہات شرعیہ ہمارے مکروہات طبعیہ بن جائیں، اور کہ دوسروں کی تعریف اور دوسروں کی مذمت کا ہمارے دین پر عمل کرنے میں اس کا کوئی اثر نہ لائے. یہ بھی قلب سلیم کی علامت ہے. اب میں اپنے بات کو مکمل کرنے کے لیے آخری کچھ علامات بیان کرتا ہوں، اور یہ وہ علامات ہیں گو کہ جو ابھی جو بیان کیے شاید ہمارے لیے مشکل لگے کہ چلو وہ تو ابھی حاصل کرنے کے لیے، یہ تو کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی معلوم ہوتا ہے کہ مکروہات شرعی مکروہات طبعی بن جائے، اس کو تو پریکٹیکل طریقے سے کیسے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ شاید آج رات نہیں ہم بتا سکتے. تو کچھ ایسے علامات قلب سلیم کے مختصر میں بتاتا ہوں جو ہمارے ان ریچ شاید محسوس ہو، جو ہمارے کرنے کی چیز ہے اور کیے جا سکتے ہیں اور کرنے چاہیے، اور آج رات آئے اسی لیے کہ ہم انہی چیزوں کرنے کی نیت کر کر جائیں کہ ہم نے بھی اپنے قلب اور باطن کی صفائی کرنا ہے. پہلی چیز کہ ہم اپنے دل سے تمام ناجائز محبتوں کو نکالنا شروع کریں. اپنے دل سے تمام ناجائز، ناجائز جو مخلوق کی محبتیں ان کو نکالنا شروع کر دیں. وہ مشہور لمبا واقعہ ہے جس کو میں اس کے جس کنکلوژن آپ کو بتاتا ہوں کہ مجنون نے کیا دعا مانگی. مجنون نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں الا سوا حب لیلہ. وہ اپنے آپ کو اس چیز سے چھڑوا نہیں سکا. تو آج بھی بہت سے لوگوں کے اندر کوئی لیلا چھپی ہوئی ہے، یا واقعی کوئی لیلا ہے جس کے دل میں اس کی ناجائز محبت ہو، یا کوئی مال ہے جس کے دل میں اس کی ناجائز محبت ہو، یا کوئی شہرت ہے جس کے دل میں اس کی ناجائز محبت ہو، تو اپنے دل کے اندر جانچ کر جو ناجائز محبتیں ہیں، دنیاوی حرص والے محبتیں، لالچ والے محبتیں، شہوانی والے محبتیں، نفسانی والے محبتیں، ان کو نکالنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ دل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا قلب المؤمن عرش اللہ، ایک اور روایت میں قلب المؤمن بیت اللہ، کہ یہ مؤمن کا جو دل ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا محبت کا ڈر ہے، تو باقی چیزیں نکالیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے۔ تو یہ قلب سلیم کی علامت تھی کہ اس کے دل تمام ناجائز محبتیں سے خالی ہیں۔ دوسرا کہ وہ قلب سلیم قلب ذاکر ہوتا ہے، وہ ایک ایسا دل ہوتا ہے کہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنے والا دل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک محنت ہے جس کو ہم شروع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خوب بیدار ہو کر جان لو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں روح کے دل، روحانی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو ذکر الہی، ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں لانا، یعنی قلبی ذکر سیکھنا اور قلبی ذکر کرنا، اس سے انسان کو قلب سلیم حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا لکل شیء سکالت وسکالت القلوب ذکر اللہ، کہ ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے اور دل کی پالش اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اور ہم نے یہیں جو پچھلے بیان کیا تھا، شاید پچھلے سال یا جب بھی تھا، اسی موضوع پر بیان کیا تھا ذکر کی اہمیت، ذکر کثیر کی اہمیت و فوائد۔ تو اپنے آپ کو اس ذکر کی محنت میں لگانا۔ تیسری چیز قلب سلیم کا ہے کہ جس شخص کے اندر قلب سلیم ہے، اگر کبھی اس سے کوئی گناہ ہو جائے یا اس سے کوئی چیز رہ جائے، وہ فوراً اس کی توبہ یا اس کی تلافی کرتا ہے فوراً۔ تو یہ بھی ہم سے ہو سکتا ہے، اس کے بجائے کہ نماز فجر، وہ نیند سے فجر سے سلیپ تھرو فجر، فجر کو قضا کرنا نیند کی وجہ سے، اس کے بجائے کہ چلو اٹھ کر سوچے کہ بعد میں جا کر پتہ نہیں کب جا کر اس کی قضا کریں گے، فوری طور پر قضا کر لیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہمارے ریچ کے اندر، یہ تو ہمارے قوت میں ہے۔ جب بھی گناہ ہو فوراً توبہ کریں، جب بھی کوئی کرنے والی چیز آپ سے رہ جائے اس کی فوراً تلافی کریں اور اس کی بھی فوراً معافی مانگیں۔ اس کا آسان طریقہ ہمارے مشائخ نے نکالا کہ روز 100 دفعہ استغفار کریں، ہر روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 100 دفعہ اپنے غلطیوں سے، اپنے سستیوں سے معافی مانگے۔ چوتھی چیز ہے کہ اپنے وقت کی قدر کریں۔ وقت کی قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسان انداز میں کہ وقت کو ایک ایسی مال سمجھیں جس کو آپ کو خرچ کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں، جب کوئی چیز کے پاس، کسی کے پاس پیسہ ہو، انلمیٹڈ پیسہ ہو، تو وہ بہت کھلا خرچ کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس محدود پیسے ہیں اور وہ کسی جگہ مسافر کے طور پر ہے، تو جو مسافر اس جگہ کے پاس محدود پیسے لے کر گئے، تو وہ سوچ کر خرچ کرتا ہے، وہ خیال کے ساتھ خرچ کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ پیسے ختم ہو جائے۔ بالکل اسی طرح ہم دنیا کے اندر مسافر ہیں، اور یہ وقت جو ہمارے پاس ہے، اگرچہ کبھی ہمیں ایسے محسوس کرتا ہے کہ بہت عرصہ ہے ہمارے مرنے تک، ایسے بالکل بات نہیں ہے، پہلی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک ہر ایک ایک دن کے اندر بھی مر سکتے ہیں. دوسری بات ہے کہ بالفرض ہم میں سے ہر ایک 100 سال کی عمر بھی ہمیں مل جائے، پھر بھی وہ موت اتنا دور نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. تو یہ جو وقت ہے یہ محدود ہے، اس کو خیال کے ساتھ خرچ کریں، کیونکہ جو قلب سلیم والا انسان ہے وہ بڑے خیال کے ساتھ اپنا وقت کو خرچ کرتا ہے. اور آج رات کے لیے پھر آخری جو علامت ہے، حالانکہ 20 صفحے اور میرے پاس ہیں، پریشان نہیں ہونا، میں 20 کو ایسے کر دیتا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں. میں دل میں نیت کرتا ہوں کہ وہ 20 صفحے کے تمام آپ کے اور میرے سینے میں بھی آ جائیں، اللہ تعالیٰ دینے والے. ٹھیک ہے، تو آخری علامت یہ ہے کہ جو قلب سلیم والا جو ہے، جس وقت وہ نماز کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ نیت کر کر تکبیر تحریم اللہ اکبر کہتا ہے، وہ پورا دنیا کو بھول جاتا ہے. یہ قلب سلیم والوں کے بھی یہ بھی علامت ہے. ہاں یہ ایک دن میں نہیں نصیب ہوگا، مگر اس کے پیچھے محنت کرنا چاہیے. بالخصوص ماشاءاللہ جو لوگ بیان میں تو آتے ہیں، ان میں سے تو اکثر 5 وقت کی نمازی ہیں، اور باقی چلو جتنے وقت کی نمازی ہیں کوشش تو ہیں، بالکل تو بے نمازی نہیں ہے. تو جب نماز پڑھنا ہی ہے تو بس اتنا ہی اختیار ہے کہ ہم نماز ایسے پڑھیں کہ دنیا یاد رہے، یا ہم نماز ایسے پڑھیں کہ دنیا بھول جائیں. تو کیوں نہیں ہم کوشش کریں، جب نماز پڑھنا ہی ہے تو نماز ایسے دل کے ساتھ پڑھیں، ایسے کیفیت کے ساتھ پڑھیں، ایسے یکسوئی کے ساتھ پڑھیں کہ ہم بھی نماز کے ابتدائی کے اندر دنیا کے تمام کو بھول جائیں. یہ بہت اہم محنت ہے، بہت اہم محنت ہے. اور یہ بھی نہ سمجھے کہ دین کی باقی محنتوں کے ساتھ ساتھ یہ کرنا ہے، یہ دین کی ٹاپ محنتوں میں سے ہیں کہ ہم صحیح معنی میں نمازی بن جائیں، ہم ذاکر نمازی بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، کہ آپ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. مقصد نماز بتا دیا کہ وہ میری یاد ہے. تو اگر ہم اللہ کی یاد کے بغیر نماز پڑھیں تو ہم بے مقصود نماز پڑھ رہے ہیں. اور ہم الحمدللہ ہم ایسے طبقے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام بے مقصود کرنا نہیں چاہتے، ہر کام اسی وقت اسی لیے کرتے ہیں کہ اس کام کا جو مراد ہے، مقصد مقصود ہے، وہ اس کام کرنے سے ہمیں حاصل ہو جائے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نماز کی محنت کریں، نماز کی فکر کریں. اس کا تو ہمارا کئی گو کہ وہ انگلش میں ہیں، کچھ انگلش بیانات ہمارے ویب سائٹ پر ہیں جس پر ہم نے لوگوں کی خدمت میں باتیں پیش کی، جن چیزوں کرنے سے انسان کی نماز کے اندر اس کا دل آ جاتا ہے. بالخصوص وہ ہے دل سے سورہ فاتحہ پڑھنا اور دل سے سجدہ کرنا. تو میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، آج دل سے سجدہ کرنا سیکھو. اگر باقی نماز میں غافل ہیں، کم از کم سجدہ درست کرو. چلو ہر سجدہ نہیں، ہر نماز کے اندر ایک سجدہ دل سے کرو. چلو ہر تسبیح نہیں، ہر نماز کے اندر ایک سجدہ کی جو ایک تسبیح سبحان ربی العالی وہ دل سے پڑھو. اس کا دل کے پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ تو ایک ہے سبحان ربی العالی کے الفاظ، وہ تو سب کو یاد ہی ہیں. ایک ہے سبحان ربی العالی کے الفاظ کے معنی. سبحان کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے پاک ہیں، وہ ہر صفات کمالات خوبیوں کے مالک ہیں، تمام نقائص عیوب سے پاک ہیں. مطلب ہے جس کو ہم انگلش میں کہیں گے میرے اللہ امیزنگ ہے، اللہ تعالیٰ از امیزنگ. یہ ہے سبحان اللہ کا مطلب، اللہ تعالیٰ شاندار، اللہ تعالیٰ امیزنگ، لاجواب. سبحان ربی، اور یہ جو سبحان والے اللہ ہیں یہ میرے رب ہیں. آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس زبردست گاڑی ہے، ایسے ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں کہ کوئی زبردست گاڑی ہو اور کوئی بتائے کہ ہاں یہ تیرا ہے، اس کی دلی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ اتنی امیزنگ چیز میری ہے، کیا دلی کیفیت ہوگی؟ اللہ تعالی سجدے میں چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی یہی کیفیت ہو کہ سبحان، وہ جو سبحان والے اللہ ہیں ربی، وہ میرے رب ہیں. ہاں میں نے فاتح میں تشریح کیا تھا وہ رب العالمین ہے، عالمین کا رب، مگر جب تک میں سجدہ میں آ گیا میرے دل کس بات پر آ گیا، وہ ربی ہے، وہ میرے رب ہے. اللہ پر یہ نماز بڑی خوبصورت چیز ہے، یہ پر شاید اگلی دفعہ اسی پر بیان ہو، بہت خوبصورت چیز ہے. یہ ایک دلی سفر ہوتا ہے قیام سے لے کر سجدے تک، رب العالمین سے لے کر ربی تک، میرے رب ہے. پھر دوبارہ یہ میرے رب کیسے؟ سبحان ربی الاعلی. اب اعلی کے جو پہلے اور اصل معنی ہے کہ اعلی او بلند، علی المرتبہ، علی الشان، مگر پھر بھی ربی میرے. اب آپ جو عورتیں بھی بیٹھی ہیں ان کے گھر میں اعلی کچن ہو، اعلی مائکرو ویو آ جائیں، کتنی خوش ہوتی ہیں کہ میرا کچن ہے، اعلی گھر ہو یہ میرا گھر ہے، اعلی سیٹ ہو، ڈش سیٹ، پلیٹوں کا سیٹ میرا ہے. ایک دلی سرور کے ساتھ سجدہ کریں. یہ جو مار مشاہ کی تعبیر کرتے ہیں سجدہ کا سرور، یہ سرور اس جملہ کو دل کے ساتھ پڑھنے سے یہ سرور لازم آئے گا. اگر ہم اپنے نماز میں ایک سجدہ میں ایک دفعہ بھی کوشش کریں کہ سبحان ربی العالی اس دلی کیفیت سے پڑھیں، پھر پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، پھر سجدہ ٹھیک ہوگا، پھر باقی نماز کے اندر بھی اللہ تعالی حضوری نصیب کر سکتے ہیں. ہمیں اسی قلب سلیم کی طرف محنت کرنا چاہیے. پھر آخر میں دو آیت سنا کر صرف ترجمہ کروں گا تاکہ آپ پتہ چلے کہ دعا کیوں مانگی جاتی ہے. اصل چیز دعا ہماری آج رات ہے کہ اللہ تعالی ہمارے قلب کو صاف کرے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سورۃ التغابن میں فرمایا، من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، کہ جو بھی اللہ تعالی پر ایمان لاتا ہے رکھتا ہے، اللہ تعالی ان کے قلب، اللہ تعالی خود ان کے قلب پر اپنے ہدایت کو نور نازل کرتا ہے. کتنے کریم اللہ ہے. جگہ جگہ قرآن میں باقی چیزوں کی شرط کیا ہے؟ اللہ دینا آمنو و عمل الصالحات، اللہ دینا آمنو و عمل الصالحات، مگر جب قرآن میں دل کی ہدایت کی بات آئے مؤمنین کے لیے تو یا اللہ تعالی نے عمل الصالحات کا شرط بھی نہیں ڈالا، بس اتنا ہی کہا ہے مَن یؤمن باللہ، کہ جو بھی اللہ تعالی میں ایمان رکھتا ہے یہدی قلبہ، اللہ تعالی ان کے دل پر ہدایت نازل کریں گے. اب الحمدللہ ہم سب ایمان والے تو ہیں، تو اس میں ہمیں امید ہونا چاہیے. اور آخری بات اور آخری آیت اللہ تعالی نے کیا قرآن کریم میں فرمایا، وَعْلَمُوا، کہ آپ جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ آپ اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالی ہر انسان اور اس انسان کا قلب کے درمیان میں ہوتے ہیں. يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، تو مطلب ہے کہ اللہ تعالی کوئی دور دراز سے ہمارے اس قلب کی ہدایت نہیں کریں گے. اللہ تعالی کہہ رہے ہیں آلریڈی، اللہ تعالی یعنی بذات خود نہیں، مگر اللہ تعالی کی رحمت، اللہ تعالی کا کرم، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کی نظر آلریڈی ہمیں ہمارے قلب کے درمیان میں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ آلریڈی اتنا ہی قلب سے قریب آ چکے ہیں کہ ہم اور قلب کے درمیان میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ہمارے قلب میں آنا بہت تھوڑا سا سفر رہتا ہے. پر یہی ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب میت اور قلب مریض کے علامات سے نکال کر قلب سلیم کی علامات میں قلب سلیم کی حقیقت میں شامل فرمائے، ہمارے دل پر بھی اپنے ہدایت کا نور نازل فرمائے، ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ہم چند منٹ مراقبہ کرتے ہیں، ذکر قلبی کرتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، جو کچھ دل میں ہے دنیا میں سے ہٹ کر کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ یہ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نور فیض میرے دل میں آ رہا ہے، دل میں سما رہا ہے کہ اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا میں یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اے اللہ یا رب کریم میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں، میں دوبارہ اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں، یا رب کریم اپنے نور ہدایت میرے قلب میں نازل فرمائے۔ اور جب یہ اللہ تعالیٰ کی نور کی ہدایت میرے دل میں آ رہا ہے، میرے دل کی بیماریاں دور ہو رہی ہیں، گو کہ میرے دل صاف ہو رہا ہے، پھر میرے دل اپنے رب کی یاد پر آمادہ ہو رہا ہے، میرے دل اپنے رب کو پکار رہا ہے جیسے چھوٹا بچہ اپنے امی کو امی امی پکارتا ہے، میرا قلب روح کا دل میرے رب کو پکار رہا ہے، گو کہ میرے دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بناؤں گا اب تو اپنے نفس کو یا رب غلام تیرا، بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار ساری کروں گا ہر وقت کام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار ساری کروں گا ہر وقت کام تیرا، کیا کروں گا بس اب الہی میں ذکر ہی صبح شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا دن رات نام تیرا، ہر دم کروں گا میرے باری اللہ 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 اللہ، رہا میں دن رات غفلتوں میں اب بس یوں ہی زندگی گزاری، رہا میں دن رات غفلتوں میں اب بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا میرے باری اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کیجئے سبحان ربی العالی وحاب، اللہم صلی علی سیرنا محمد وعلى آل سیرنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ یا رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم، ہمارے ان دلی سرکشیوں کو معاف فرما، دل کے فجور معاف فرما، دل کے فسق معاف فرما. اے رب کریم، ہم اپنے اندر جانچتے ہیں، قلب میت کے ہر علامت پاتے ہیں. اے رب کریم، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما. ہم آپ کے ایمان والے ہیں، الذین آمنوا ہیں، مؤمنین ہیں، ہم پر ایمان لاتے ہیں. آپ نے تو قرآن میں فرمایا، من یؤمن باللہ یهدی قلبہ. اے رب کریم، ہمارے دلوں کی ہدایت نصیب فرما، اپنے ہدایت کا نور نازل فرما، اپنی رحمت مغفرت کا نور نازل فرما. اے رب کریم، جو گناہ ہم نے کیے، ہم ان تمام گناہ سے توبہ ہوتے ہیں. اے رب کریم، اس توبہ کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو ان گناہوں کے اثرات سے پاک فرما، نفس سے گناہ کی خواہشات کو ختم فرما. اے رب کریم، ہمارے ذہن میں، دماغ میں گناہ کے خیالات کو ختم فرما. اے رب کریم، ہمیں قلب سلیم عطا فرما، نفس مطمئن عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما. اے رب کریم، ہمیں اچھے خیالات نصیب فرما، آپ کے بارے میں خیالات عطا فرما، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیالات نصیب فرما، دین کے بارے میں خیالات عطا فرما. اے رب کریم، ہمیں اچھے خواہشات کا مالک بنا. اے رب کریم، نیک بننے کی خواہش نصیب فرما، تقوی حاصل کرنے کی خواہش نصیب فرما، حیا و پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی خواہش عطا فرما. اے رب کریم، ہمارے دلی جذبات کو درست فرما، تمام ناجائز مخلوق کی محبت سے ہمیں صاف فرما. اے رب کریم، دنیا کے ناجائز محبت سے ہمیں صاف فرما. اے رب کریم، اپنے من کے، اپنے نفس کی ریاکاری والی محبت سے ہمیں صاف فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، قرآن کریم کی محبت نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، ان کی سنت سیرت کی محبت عطا فرما، ان کی صحابہ کی محبت عطا فرما، ان کی محبین محبوبین کی محبت نصیب فرما، ان کے اہل و عیال کی محبت اور آل بیت کی محبت نصیب فرما. یا رب کریم، جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت ہمیں نصیب فرما، جن لوگ سے آپ محبت کرتے ہیں، ان کی محبت ہمارے دل میں نازل فرما. یا رب کریم، اس دل کو للہ فی اللہ محبت سے بھر لیجئے، تمام ناجائز محبت سے خالی کر لیجئے. یا رب کریم، ہمارے دل کو تقوی کا جذبہ عطا فرما، حیا کا جذبہ عطا فرما، صبر کا جذبہ عطا فرما، شکر کا جذبہ عطا فرما، انابہ کا جذبہ عطا فرما. اے رب کریم، ہمیں قلب منیب نصیب فرما، قلب سلیم نصیب فرما. اے رب کریم، دوسروں کو دلوں کے دوسروں کے دلوں کی دل آزاری سے ہمیں محفوظ فرما. اے رب کریم، اگر ہم نے کسی مومن کے دل کو چوٹ پہنچایا، کسی انسان کے دل کو چوٹ پہنچایا، کسی جانور کو تکلیف پہنچایا، اے رب کریم، اس تکلیف پہنچانے سے ہمیں معاف فرما. اے رب کریم، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں عظیم اخلاق کا مالک بنا، اچھے آداب کا مالک بنا. اے رب کریم، ہمیں دوسروں کو دلوں کو نرم کرنا آسان بنا، دوسروں کو دلوں کو ہمارے بارے میں نرم فرما. اے رب کریم، ہم سب کو پیار محبت مل کر رہنے آسان بنا. اے رب کریم، میاں بیوی کے درمیان کے درمیان میں محبت نصیب فرما، والدین اولاد کے دل کے درمیان میں محبت نصیب فرما. اے رب کریم، امتی اور نبی کے درمیان میں دلی محبت عطا فرما، عبد اور رب کے درمیان میں محبت عطا فرما. ہم سب کو اپنے محبین میں سے بنا، اپنے محبوبین میں سے بنا، اپنے مقبولین میں سے بنا. اے رب کریم، جو دل کی بیماریاں ہیں، ان تمام بیماریوں کو ہمیں صاف فرما، حسد سے ہمیں صاف فرما، ماں غصہ سے ہمیں صاف فرما، کبر سے ہمیں صاف فرما، دینی صفات ہمیں نصیب فرما، عاجزی والا دل نصیب فرما، خشیت والا دل نصیب فرما، ذکر والا دل نصیب فرما۔ یا اللہ یا رب کریم، ہمارے اس دل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب کریم، ہم آپ ہی سے آپ ہی مانگ رہے ہیں، آپ کی متلاشی ہیں، آپ کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلے تھے۔ یا رب کریم، تو ہمارے اصلی مراد ہے۔ یا رب کریم، ہمیں اپنا مراد نصیب فرما، ہمیں مقصود نصیب فرما۔ گھر پہنچنے سے پہلے ہمیں مراد نصیب فرما، یا اٹھنے سے پہلے ہمارے مراد نصیب فرما۔ یا رب کریم، ہمیں اپنا بنا، اپنے بندے بندیوں بنا، اپنے عباد میں سے بنا۔ یا رب کریم، ہمیں دین پر تمام تمام عمل نصیب فرما، قرآن سنت شریعت والے زندگی نصیب فرما، ایمانی اسلامی احسانی روحانی نورانی قلبی زندگی نصیب فرما۔ یا رب کریم، جو بھی دلی فریاد کر رہا ہے، نیک شرعی تمنا رکھتا ہے، سب کی فریادوں کو قبول فرما، سب کی نیک مرادوں کو قبول فرما۔ جو پریشان ہیں یا رب کریم، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مشکلات میں ہیں یا رب کریم، ان کو مشکلات کو آسان بنا، دین پر چلنا آسان بنا۔ یا رب کریم، جو رزق کی طرف سے پریشان ہیں، ان کو رزق حلال طیب نصیب فرما۔ جو صحت کی طرف سے پریشان ہیں، یا رب کریم، ان کو کامل صحت عطا فرما۔ اور یا رب کریم، ہم جو اپنے نفس کی وجہ سے پریشان ہیں، اس نفس امارہ کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے سستی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا رب کریم، اس نفس امارہ کو ختم فرما، اس سستی کو ختم فرما، اس غفلت کو ختم فرما۔ ہمارے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں جو ہیں، یا رب کریم، آج رات کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے ان گناہوں کی وجہ سے پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ یا رب کریم، امت مسلمہ پر اپنے خصوصی رحمت نازل فرما۔ جہاں بھی امت میں مظلومین ہیں، متاثرین ہیں، یا رب کریم، اپنے خصوصی رحمت ان پر نازل فرما۔ جہاں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، اپنی امید نصیب فرما، اپنا کرم عطا فرما، اپنے فتح عطا فرما۔ یا رب کریم، اہل شام پر اپنے خصوصی رحمت نازل فرما۔ یا رب کریم، ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما، ظالموں کے ظلم سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا رب کریم، امن اور اطمینان والی زندگی ہمیں عطا فرما، امن اطمینان معاشرت ہمیں عطا فرما۔ یا رب کریم، ملک پاکستان کی حفاظت عطا فرما، اس ملک کی قدردانی کرنے ہمارے لیے آسان بنا۔ جس احسن مقاصد کی بنا پر یہ ملک بنا گیا، یعنی بکریم، ان مقاصد کے لیے اس ملک کو قبول فرما۔ ہم سب کو اس معاشر کا امن اور اطمینان والا جز بنا۔ یعنی بکریم، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما۔ جن پر ہم سب میں سے اگر کسی کو ہم پر کوئی امید ہے، طلب ہے، چاہت ہے، سوال ہے کہ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد کریں، ان سب کو ان دعاؤں میں اپنا حصہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔